السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں واسکو والرج۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ ہمارے ٹول فری نمبر پر فون بھی کیا جا سکتا ہے، آپ ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-77789، 0800-77789۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کریں گے ان موضوعات کے اوپر: پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ افغانستان اور افغان قیادت سے ملاقات اور مذاکرات کے امکانات اور توقعات کیا، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، عام انتخابات، عبوری حکومت، سبھی موضوعات پر بات ہوگی۔ بین الاقوامی خبروں میں چین امریکہ تجارتی تنازعہ کس طرف بڑھ رہا ہے، امریکہ برطانیہ اور روس سی سفارتی محاذرائی ختم ہونے کا امکان ہے کیا، اور آخر میں بات کریں گے شام اور یمن کے تنازع کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کے روز ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے، جہاں ان کی افغان قیادت سے بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور صدر اشرف غنی کے درمیان کابل کے صدارتی محل میں مذاکرات ہوئے، اور پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کی گئی معلومات کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی کے مشترکہ مقصد کو کنیکٹیوٹی یا خطے میں رابطہ کاری کے ذریعے حاصل کرنے پر اتفاق کیا۔ افغان صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے وفد نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ حزب اسلامی سربراہ گلبدین حکمت یار اور حزب وحدت کے استاد محمد محقق سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس دورے کے دوران افغان امن، خاص طور پر صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کی اعلی سیاسی قیادت کے درمیان مذاکرات ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور ان کے خلاف ناکافی کارروائی کے دو طرفہ الزامات پر کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اس دورے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم:
رابطے تو ہمیشہ بہت عام ہوتے ہیں، اور رابطہ ایک ایسے ملک سے جو ہمارا پڑوسی ہے، تو ہمارا ایک خاص ریلیشن شپ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سٹینڈ آف تھا، کوئی ایک بڑی جو ہے بیانات آئے افغانستان کے صدر کی طرف سے جو کہ بیڈ ٹیسٹ میں تھے، تو ابھی خوشی ہے کہ چیف آرمی اسٹاف گئے تھے، انہوں نے ایک راہ ہموار کی، بات چیت ہوئی، ابھی وہ پرائم منسٹر کی بات انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ہم اوپن ہارٹ کے ساتھ ان کو بات کریں گے اور بات سنیں گے۔
یہ تھے برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم۔ اور یہاں امریکہ میں امریکن فارن پالیسی کاؤنسل کے وائس پریزیڈنٹ ایلان برمن سے اردو سروس سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے بات کی ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد ماہرین کی رائے لیں گے۔ بات شروع کرتے ہیں ایلان برمن سے اور اس کے بعد قمر عباس جعفری ان تفصیل بیان کریں گے۔
including peace mediation efforts in Uzbekistan, including a
افغانستان کے بارے میں کئی باتیں ہیں جن میں قیام امن کی کوشش، انڈونیشیا میں حال ہی میں ختم ہونے والی کانفرنس بھی ہے جس سے معاملات ایک سیاسی حل کی جانب یا کم از کم کشیدگی کم کرنے کی جانب ماضی کی نسبت زیادہ تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ یہ سوال کہ آیا پاکستان اس عمل کا حصہ ہے، میرے خیال میں اب بھی ایک کھلا سوال ہے۔ ٹرمپ حکومت کے نقطہ نظر سے یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ عمل کے مسئلے سے زیادہ اس کے حل کا حصہ ہے، اسے بین الاقوامی سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے یا کم سے کم کشیدگی کم کرنے کے لیے کہیں زیادہ بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تو آئیے اب بات کرتے ہیں ہم اپنے ماہرین سے اور تجزیہ کاروں سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر حسین جاسا، ہمارے افغان تجزیہ کار ہیں۔ یہاں امریکہ سے ڈاکٹر عاصم یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ جیو پولیٹیکل مبصر اور تجزیہ کار ہیں اور بیرسٹر امجد ملک ہیں. ان کا برسر اقتدار مسلم لیگ نون سے بھی تعلق ہے. اس وقت بھی وہ پاکستان کے دورے پر ہیں. ہم اپنے ان ماہرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر حسین یاسا سے بات کی ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا, پاکستان افغانستان تعلقات ہمارے اس پروگرام کا اہم اور تقریباً مستقل موضوع ہے. پاک افغان مختلف سطح پر مذاکرات اور رابطہ کاری کا عمل کشیدگی کے باوجود کسی نہ کسی طرح جاری رہتا ہے. صدر غنی کی دعوت پر ہونے والی اس ملاقات اور مذاکرات میں مختلف فراہم بات کیا ہے؟
جی, اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ ایک عام افغانستان کے شہری ہونے کے ناطے میں بھی بہت زیادہ پرامید ہوں جب یہ دورے ہوتے ہیں. اور لیکن گرچہ ہمیں جو خوشبینانہ اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے, لیکن وہ جو پریس ریلیز جو افغان پریزیڈینشل پیلس سے جو ایشو ہوا ہے اس میں اور جو پاکستان سے جو پریس ریلیز ہے اس میں تھوڑا سا تفاوت ہے, تھوڑا سا فرق ہے. لیکن بہر صورت جو چیزیں مشترک ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو جو ابھی تک لائن حل باقی ہے وہ یہ جو افغان پیس پروسیس ہے اور یہ جو صلح کی کوششیں کہ اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا افیکٹو کردار ادا کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے یا جو جنگ جاری ہے اس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ باہمی امور کے دوسرے اقتصادی مسائل ہیں جیسے کہ ٹاپی ہے, وہ کاسا ہے, اور دوسرا جو ہے شاہراہ ابریشم, یہ ساری باتیں جو ہے وہ انہیں بشمول اس کے جو بھی تھوڑا سا جو ایک تلخی آئی دونوں ملکوں کے درمیان وہ بارڈر کے حوالے سے جو شیلنگ وغیرہ اور ہیلی کاپٹر اٹیکس ہوئے تھے. تو بہر صورت میری جو اطلاع ہے اور جہاں تک میں نے کنٹیکٹ کی کوشش کی جو مختلف فریقین ہیں جنہوں نے پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کی, تو اس میں جو ہے وہ ایکسیپٹ فار پریزیڈینشیل پیلس باقی سارے جو لوگ ہیں وہ مطمئن نظر آ رہے تھے کہ ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ کافی مفید رہی ہیں. جناب خیلی صاحب جو کہ پیس آئی کونسل کے چیئرمین ہیں, ماقی صاحب اور دوسرے جو سول سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں, وہ بہر صورت جتنی بھی تلخیاں ماضی میں ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہو, لیکن وہ ان ملاقاتوں اور آمد و رفت کے سلسلوں کو جو ہے وہ ایک مثبت نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ اس کے
صورتحال کو بہر صورت
یہ خالی از فائدہ نہیں ہے.
اچھا, بیرسٹر ملک, آپ کا تعلق برسر اقتدار مسلم لیگ نون سے بھی ہے. آپ کے خیال میں وزیر اعظم خاقان عباسی اور پاکستان کی اعلی قیادت کے افغانستان کی اعلی قیادت سے مذاکرات کے نتیجے میں صورتحال کس حد تک بہتر ہوگی؟ کیونکہ جن باتوں اور امور پر پیش رفت پر اتفاق کیا جا رہا ہے وہ پرانے امور ہیں, ان میں کوئی نئی بات نہیں, پھر صورتحال کی وضاحت کیسے کریں گے؟
جی, میں سمجھتا ہوں جی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور افغان پریزیڈنٹ کی ملاقات جو ہے یہ دیر سے ہوئی ہے, جلد ہو جانی چاہیے تھی. اینڈ آف دا ڈے دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اور یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور پیپل ٹو پیپل جو ریلیشنز ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے ہمسائے رہنا ہے. ہمارا ڈیورن لائن کا جو تعلق ہے وہ کسی بھی طرح سے ریپلیس نہیں ہو سکتا, اور پھر ہمارے آپس میں ہیریڈیٹری اور کلچرل ریلیجیس اور دوسرے تاریخی ایسے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ دونوں مل کے بیٹھے اور اپنے معاملات سدھاریں. اکنامکس بھی ہے, وار آن ٹیرر بھی ہے, ٹیررزم بھی ہے, پھر ایک دوسرے کی کراس بارڈر انفلٹریشن بھی ہے, لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں, پھر یہاں پہ ریفیوجیز بہت زیادہ افغان ریفیوجیز ہیں پاکستان میں جو کہ بہت بڑا آپس میں بائیلیٹرلی طے کرنے کا مسئلہ ہے. دونوں ملک سگنیٹری بن رہے ہیں تاپی میں جو گیس پائپ لائن جا رہی ہے, باقی سارے اکنامک راہداری کے منصوبے ہیں جن میں افغان پاکستان مل کے ہی کام کر سکتے ہیں اگر انہوں نے جانا ہے. پھر ملیٹریلی ایک دوسرے کے ساتھ اگر مخاصمت نہیں ہوگی تو پیسفل بارڈر ہوگا, پیسفل ریجنل ہوگا جو اکنامک جو گروتھ اور اکنامک ایکٹیویٹی کو فروغ دے گا. یہ سارے معاملات میں اگر ہم تیسرے فریق کو لا کے یا چوتھے فریق کو لا کے آپس میں رکھیں گے, ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ یا ڈائلگ نہیں کر سکیں گے. یہ ڈائریکٹ ٹاک آر بی چیف کی بھی اور پرائم منسٹر کی بھی میرے خیال میں یہ اندیشہ دیتی ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان دی اینڈ دونوں نے مل کے بات کرنی ہے. پرانی نہیں ہے باتیں, لیکن کیونکہ تعصب پڑا ہوا تھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کے بعد حالات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر الزام تراشی میں ایسا ایک تاثر بنتا ہے، جیسے کہ خدا نخواستہ افغانستان میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں پاکستان ذمہ دار ہے، یا پاکستان میں ہونے والی گڑبڑ کے پیچھے کوئی ریلیکس پالیسی آف افغانستان ہے، جو کہ میرے خیال میں تیسری قوت کو ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ کوئی تیسری قوت ان کو کھلائے اور بعد میں فائدہ اٹھائے. یہی ایک طریقہ ہے کہ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھے، تمام وہ متفقہ معاملات جن کی بحث ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کریں، لایا عمل بنائیں اور اس کے اوپر عمل کروائیں. سو آئی ویلکم دیز ٹاکس اینڈ آئی تھنک اٹ از اے اسٹیپ ٹوورڈز رائٹ ڈائریکشن.
اچھا ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح، امریکہ کی محکمہ خارجہ کی ایک کلیدی اہلکار ایلس ویلز نے حال ہی میں دو مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا، آپ کے خیال میں امریکہ پاک افغان کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کس حد تک دونوں ملکوں کو آمادہ کر سکتا ہے؟ لیکن جس کی طرف بیرسٹر ملک بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ان دونوں ملکوں کو باہمی طور پر، کیونکہ یہ ان کے باہمی امور ہیں، اس لیے ان کو آپس میں مل کر بات کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کس حد تک امریکہ کے رول کو آپ مؤثر طور پر وہاں دیکھ سکتے ہیں کام کرتے ہوئے؟
امریکہ کا اس تنازع میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ پچھلے 17 سال سے امریکن فورسز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اب بھی 14-15 ہزار امریکن فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور آئندہ کچھ عرصے تک وہ موجود رہیں گے. تو امریکن رول جو ہے اس کو تو ظاہر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو آپ نے پہلے جو سوال کیا کہ ابھی مختلف کیا ہے اس دورے میں، تو جو اس وقت جو مختلف چیز ہے وہ ہے امریکن کیلکولس. اس وقت وائٹ ہاؤس کی طرف سے پاکستان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے ابھی یہ جو رینیوڈ جو تعلقات ابھی سامنے آئے ہیں، اور یہ جو ابھی باہمی بات چیت شروع ہوئی ہے، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ پاکستان اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو وہ دکھا سکے کہ ہم امن کے لیے سنسیئر ہیں اور ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ساری چیزیں پرانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امریکن پریشر جو ہے وہ اس وقت کچھ نیا جو ہے وہ برآمد نتیجہ نیا نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہو سکتا ہے امریکن پریشر کی وجہ سے.
اس کو یہ کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر یوسف صحیح کہ امریکہ کے پرانے دباؤ کا نیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟
جی بالکل. اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نئے ایکٹرز سامنے آ گئے ہیں افغانستان کے سرزمین پہ، جس میں اسپیشلی روس کا جو رینیوڈ ایک رول ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اسی وجہ سے بھی ابھی یہ جو کوششیں ہیں یہ اور زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ روس کا ایک انٹرسٹ ہے افغانستان میں. روس ابھی تک بالکل خاموش تھا، لیکن ابھی پچھلے چند مہینوں میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو بات ہے وہ جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہندوستان کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی جو دعوت ہے، اس پہ بھی اس کی وجہ سے بھی پاکستان جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گیا ہے، اور ابھی لوگ اس کی طرف اشارہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ اپنے مسائل خود حل کریں اور کسی اور کو بیچ میں نہ آنے دیں. تو افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریجنل سولوشن ہے جس پہ امریکہ جو ہے وہ ایک گارنٹر کے طور پر، اور روس جو ہے وہ ایک گارنٹر کے طور پر کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو ہے یہ پاکستان، افغانستان، ایران اور ہندوستان، یہ جو ممالک ہے یہ ان کا مسئلہ ہوگا، اور یہ انہی کی وجہ سے یہ اس کا ایک حل بھی برآمد ہوگا. لیکن اگر آپ کسی ایک ایکٹر کو پش کریں گے، ایک کو پیچھے دھکیلیں گے، تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت بارڈر پہ سچویشن بہت خراب ہے، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان نے ابھی جو ہے وہ ایک باجوڑ میں اور دوسری طرف کنڑ میں یہ جو آپریشن شروع کیا ہوا ہے، تو اس کو ابھی وہ تھوڑا سا صبر کر سکتے تھے کہ یہ جو وزٹ ہے یہ ہونے دے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپریشنز کریں، کیونکہ ابھی دونوں ممالک کے درمیان جو جتنا بھی فقدان ہے ٹرسٹ کا وہ ابھی تک برقرار ہے. دونوں جو لیڈرز ہیں، دونوں طرف کی جو پالیسی میکرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. ایک وہ جو ہے وہ واک دی ٹاک والی بات ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، اور جب تک یہ ٹرسٹ قائم نہیں ہوگا دونوں کے درمیان، تو یہ ملاقاتیں جتنی بھی چاہیں ہوتی رہیں، اس کا کوئی نتیجہ برابر نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ کارزئی 21 مرتبہ پاکستان گئے تھے اپنے ٹینور میں,
جی,
تو اس کا کوئی نتیجہ برابر نہیں,
جب تک اعتماد کا فقدان رہے گا جب تک کوئی نتیجہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ڈاکٹر یاسا سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا, وزیر اعظم عباسی سے, حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار اور حزب وحدت کے استاد محقق سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں, طالبان سے مصالحت کے عمل میں ان ملاقاتوں کی اہمیت کیا دیکھتے ہیں؟
یہ تو یہ بہت بڑا میرے خیال سے ایشو ہے, وہ اس حوالے سے کہ جناب مارکس صاحب جو ہیں وہ سیکنڈلی انہوں نے جو ہے صرف اپنے طور پر اپنی ذات کے حوالے سے وہاں پہ ملاقات نہیں, ان کا ایک بہت بڑا الائنس بنا ہے جو کہ سابقہ شمالی اتحاد کے افیکٹو پارٹیوں پر مشتمل ہے,
جی,
تو سیکنڈلی وہ تو ایک طرف فریق ہیں اس پیس پروسیس میں کیونکہ وہ لڑتے رہے طالبان کے ساتھ, تو ان کو آؤٹ رکھا نہیں جا سکتا,
جی.
یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ حکمت یار صاحب جو افغانستان میں بہت سارے حلقے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن بہر صورت وہ ایک امپورٹنٹ آدمی تھے, وہ ہیں, اور اس افغان پولیٹیکل اور ملٹری سیناریو میں وہ ایک امپورٹنٹ آدمی رہیں گے, تو ان کے ساتھ ملاقات بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, ان کو ملنا چاہیے تھا ان سے, اور یہ پہلی ملاقات ہے پاکستان کے کسی ہائی آفیشل کے حکمت یار کے کابل میں آمد کے بعد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو ہے سارے فریقوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اس سارے پیس پروسیس میں, جو کہ ایک نہایت ہی خوشایند قدم ہے.
جی بیرسٹر ملک, آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان کے درمیان کن اہم امور پر مثبت پیش رفت کا امکان ہے؟ جیسا آپ نے پہلے کہا کہ پر امن سرحدیں ہوں گی تو بہت ساری چیزیں پر امن ہو سکیں گی, تو لیکن جس کی طرف وہ ہم انہیں سے بات کریں گے ڈاکٹر یوسف سے, اسے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کن اہم امور پر مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے؟
میرے خیال میں ٹیررزم کے اوپر, پالیسی لیول کے اوپر ایک متفقہ ورکنگ کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ایسے سی بی ایم کے اوپر بات ہو سکتی ہے جس سے ایک دوسرے کی سرحد کے پار ایکٹیویٹیز نہ ہوں جو اسٹیٹ انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں. پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن, اور یہ ریسنٹ سرج انڈیکیٹ کرتی ہے کہ تعلقات جو ہیں ادھر گرم ہیں, اور اسپیشلی امریکہ کا رول بالکل ہمارے ایکسپرٹ نے جو کہا ہے, امریکہ کا رول بڑا وائٹل ہے, ان کی افواج کی وہاں موجودگی ہے, ان کی لائیوز اینڈ ان کی جو لائیولیہڈ اور انفراسٹرکچر بھی ایٹ سٹیک ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی ایسی طاقت طالبان کی پشت پناہی کرے یا طالبان کو پروموٹ کرے یا طالبان کی ان ایکٹیویٹیز کے اوپر چیک کرنے میں ان کی مدد نہ دے. تو یہ ایک ایسا کامن گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ورکنگ جو ہے ریلیشن ہو سکتا ہے, پہلے ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے, اور پاکستان شاید اس میں انڈیا کی کرٹیلمنٹ مانگے کہ جو ان کا انفلوئنس اس بارڈر پہ ہے اس کو کم کیا جائے, تاکہ جو تعلقات ان کے مشن بننے سے پہلے تھے اس طرح کے تعلقات بحال ہوں. دوسرا ریفیوجیز کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے, اکنامک کوآپریشن اینڈ کوریڈور کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے, کیونکہ تاپی کے اوپر دونوں چار پانچ ممالک سگنیٹری ہیں, تو اس کے اوپر ان کا کافی سارا کام ہو چکا ہے. ظاہر ہے راہداری بننی ہے, تو راہداری افغانستان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا سی پیک میں وہاں سے چیزیں گزارنے میں اور رشیا جانے میں, تو اس کے اوپر اکنامک کوآپریشن, اکنامک اپرچونیٹیز کے اوپر مواقع, اور ان میں افغانستان کا بھی شیئر ہو, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور پاکستان بینگ اے بگ بردر, میرے خیال میں جنروسٹی شو ہے اگر جو ان کے کنسرنز ہیں اگر وہ ایڈریس ہوئے. باقی دونوں ممالک مل کے امریکہ کو بھی یہ ریئلائز کروا سکتے ہیں کہ امریکہ جتنا بھی مرضی اس کا یہاں انٹرسٹ ہو, لیکن پھر بھی وہ ایک گیسٹ ہی ہے اس خطے میں, اور گیسٹوں کو جو لوکل ریالٹی ریجنل ریالٹی ہے, بہرحال ان دی اینڈ وہ ریجنل ریالٹیز کی طرف لوٹنا پڑے گا. ان دی اینڈ 2500 کلومیٹر کی جو سرحد ڈیورن لائن ہے اس کے اوپر افغان پاکستان کے ورکنگ تعلقات خطے کے لیے بہتر ہے, دنیا کے لیے بہتر ہے, اگر اس کے آر پار یہ ہاٹ ماحول رہے گا, ناٹ اونلی ایک دوسرے کے ملکوں کو نقصان ہوگا ریجنل سطح پر, یہاں سے پھر انٹرنیشنل ٹیررزم پھیلے گی, تو یہ میرے خیال میں اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. اور یہ جو تمام دو نکات ابھی تک جو پریس سٹیٹمنٹ میں آئے ہیں, یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ حل طلب معاملات نیگوشیبل ہیں اور اس کے اوپر ڈائلاگ ممکن ہے, اور ڈائلاگ ہونا بھی چاہیے, اور دو اسلامی برادر ملکوں کے درمیان اس ڈائلوگ کو کنٹینیو رہنا چاہیے, رادر دین ایک دوسرے کی ہرجہ کرائی کرے, یہ دونوں مل کے بیٹھ کے ان کے اوپر جتنا مرضی ڈسینٹ ہو اس کے اوپر جتنا زیادہ کامیابی ان کی ہوگی اتنا زیادہ ان دونوں ممالک کے
بہتر ہوگا
خطے کے لیے اور انٹرنیشنل ٹیررزم کے خاتمے کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا.
اچھا بس یہ اس کا آخری میرے پاس سوال ہے ڈاکٹر یوسف سے, اسے کوئک کامنٹ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے پولیٹیکل سین کے بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر یاسا سے ہم کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا آج آپ کا مصروف دن تھا, آپ نے پھر بھی وقت دیا, بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر یوسف سعی اور بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر یوسف سے ایک کوئک کامنٹ کرتے چلیے جائیے گا کہ آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو بات کی ہے اور ابھی آپ نے بیرسٹر امجد ملک کو سنا جنہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ کن کن موضوعات پر کام کرنے کی اور امور پر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کے اوپر اگر مثبت انداز میں پیش رفت ہو جائے, پازیٹو ڈیولپمنٹ ہو جائے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے؟
دو باتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی افغان پالیسی ہے وہ جو عسکری قیادت ہے وہ طے کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو پاکستان کی سیویلین جو قیادت ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور صرف جو عسکری قیادت ہے ان سے وہ اسٹریٹیجک معاملوں پہ اس سے مدد مانگے, لیکن جو جتنی بھی پالیسی ہے وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے, وہ جو ہے وہ سینٹ کی طرف سے ہونی چاہیے, وہ جو ہے وہ کیبنٹ کی طرف سے آنی چاہیے, یہ سب سے بڑی بات ہے. دوسری بات جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی افغان طالبان ہیں پاکستان کے سوائل پہ ان کو جو ہے وہ مزید ان کو برداشت نہ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ یا تو ان کے خلاف ٹھیک ہو گیا یہ جائے یا اگر پاکستان
ٹھیک ہو گیا نقطہ ہو گیا آپ کا سمجھ آ گئی بات کی. یہ بتائیے گا کہ یہ تو پاکستان کو کرنا چاہیے, افغانستان کو کیا کرنا چاہیے؟
افغانستان کے سوائل پہ اگر کوئی پاکستانی طالبان کی موجود ہیں تو ان کو وہ ان پہ ایکشن لینا چاہیے, اور ان جس طرح فضل اللہ کی بات ہوتی ہے تو اگر فضل اللہ وہاں پہ موجود ہیں تو پھر افغان فورسز کو اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تاکہ وہ ان کو وہاں سے نکال دیں. اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کیونکہ پاکستانی جو حکام ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی طالبان ہیں وہ افغانستان کے سوائل پہ موجود ہیں, تو تاکہ افغانستان ان کے خلاف ایکشن لے لے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ختم ہو جائے. افغانستان اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ ایک سیٹلڈ بارڈر نہیں ہے, یہ اس کے بہت ہی اس کے جو ہے وہ جغرافیائی اور اس کی تاریخ ایک پس منظر ہے, اور اسی پس منظر کے لحاظ سے دونوں ممالک کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یک طرفہ اگر اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا تو وہ نہ تو عوام اس کو جو ہے وہ پسند کریں گے اور نہ ہی پالیسی میکرز اس کو پسند کریں گے.
شکریہ. یہاں پہ ہم اب اپنے پروگرام کی سیگمنٹ اگلی کی طرف چلتے ہیں جو کہ پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے. ہمارے ساتھ یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر عاصم یوسف سے جو کہ جیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان سے بیرسٹر امجد ملک جو اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں, ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون یعنی برسر اقتدار پارٹی سے بھی ہے. تو اب ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کوئی اڈا کشمیر سے قاری بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کوئی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب.
میڈم وعلیکم السلام. قاری بشیر آل کرو خیریت آزاد کشمیر سے.
جی
میڈم, اگر امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ان کے کامیابی میں؟
اچھا بہت شکریہ, آپ کی بات کو ہم پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی جتنی بھی بات ہوئی اس میں یہی بات ہے کہ بہت سارے امور ہیں جن کے اوپر دونوں ملکوں کی حکومتیں مل کر کام کر رہی ہیں, اور بہت سارے ایک دوسرے کے جو تحفظات اور ریزرویشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر انداز میں آگے بڑھنے کی کوئی صورت ممکن ہو سکے. دیر سے لیاقت الملک صاحب, السلام علیکم لیاقت صاحب.
وعلیکم السلام. میڈم تو نہیں ہے کہ مجھے جواب دے, آپ ہی جواب دیں گے کہ اس وقت پاکستان کے عوامی سربراہ یعنی سیویلین حکومت کے سربراہ اور افغانستان کے ہمارے پڑوسی سیویلین سربراہ دونوں آپس میں ہیں, ان کو میرے خیال میں ایسا کرنا چاہیے کہ سی پی ایک اور ٹافی جو ہے ان سے ہمارے عوام کی خوشحالی وابستہ ہے, ان کو سوچنا چاہیے اس پر اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ امریکہ کو کہے کہ بھیا ہمارا جان چھڑائے اب جائیں, آپ جن مقاصد کے لیے آئے تھے چائنا کو کاؤنٹر کرنے اور رشیا کو کاؤنٹر کرنے وہ دوبارہ ابھر گئے ہیں, وہ تو سپر پاور بن رہے ہیں, آپ جائیں, اب آپ کے وہ اہداف جو ہے وہ پوری نہیں ہو
جی. شکریہ لیاقت صاحب. مرید خان صاحب میاں والی سے, السلام علیکم خان صاحب.
السلام علیکم جناب, دعوت خیال سے یاد کر رہا ہوں. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا, پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا تھا. پاکستان نے تو اس کی مدد کی ہے, افغانستان کی مدد کی ہے, امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے روس کو جہاں سے بھگایا ہے. تو ابھی الٹا امریکہ ہمارے اوپر چڑھ گیا اور یہ افغانستان بھی ہماری غلطی ہے, ہماری کہتا ہے.
شکریہ مرید صاحب. خان صاحب,
یہ ہے کہ جب تک یہ پاکستان اور افغانستان افغانی حکومت اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, جب ان کے اعتبار نہیں کریں گے, اعتبار نہیں کریں گے, تب
اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ خان صاحب. اب ہم چلتے ہیں سیگمنٹ, ہمارے کے لیے وقت پھر کم رہ گیا. کوئک کامنٹ لیتے ہیں ڈاکٹر عاصم سے اور بیرسٹر ملک سے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ ہفتے کے روز وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کریں گے اور انہیں ایک آرڈیننس لانے کی تجویز دیں گے تاکہ نگران حکومت کے قیام سے لے کر آئندہ حکومت میں کے وجود میں آنے تک قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے قانون کو غیر مؤثر قرار دیا جا سکے. بیرسٹر ملک, سابق وزیر اعظم کا یہ بیان موجودہ سیاسی پس منظر میں کس حد تک اہم ہے, اور نیب کے قانون کو غیر مؤثر قرار دینے سے وہ کیسے نتائج کی توقع کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کو نیبی کا تو سامنا ہے.
جی, میرے خیال میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس طرح چیف جسٹس نے بھی کہا ہے, پرائم منسٹر نے بھی ڈیمانڈ کی, ایکس پرائم منسٹر نے اور موجودہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے, یہ پہلی ہے. دوسرا, حد بندیاں جو ہے, حلقہ بندیاں وہ ساری پوری کر کے یہ ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے ایکسٹینشن یا آگے جائے کام. دوسرا اور تیسرا, کیئر ٹیکر جو رجیم ہوگا اس کے اوپر متفقہ اتفاق رائے کے ذریعے ان کو اچھے لوگوں کو لانا چاہیے تاکہ اس الیکشن کی ساخت کے اوپر کوئی جو ہے انگلیاں نہ اٹھے. اب بات آتی ہے جو نیب اکاؤنٹیبلٹی کی, دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا نیب میں جو چیزیں چل رہی ہیں یا نیب جس طرح آپریٹ کر رہی ہے کیا یہ فیئر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی ان دا رن اپ آف الیکشن. کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکشن کے رن میں جب اناؤنس ہو جائے گا اس وقت ایوری تھنگ میٹرز, کیئر ٹیکر کیا کر رہے ہیں, وچ ہنٹ ہو رہا ہے یا جینوئنلی اکاؤنٹبلٹی ہو رہی ہے, کیا لا انفورسمنٹ کو پولیٹیکل پریشر تو نہیں لے رہی, اور الیکشن کمیشن کس حد تک ان بائس جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ الیکشن کمیشن کو فلی پاورڈ کرے اور اس کی طرف دیکھے اور وہی کال شاٹ کرے, اور اس دوران میں یہ 60 دن کا وقفہ ہے, اس دوران میں کوشش یہ کی جائے کہ اقتدار سونپنے کے لیے الیکشن مینڈیٹ کا لوگوں کا انتظار کیا جائے, الیکشن ہو جائے اور سارا کام الیکشن مشینری کرے. مثلا اسکروٹنی بھی اگر کرنی ہے, اگر کوئی آدمی غلط بھی ہے تو آر او ریٹرننگ آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ وہ 62-63 کے اوپر اچھے طریقے سے جانچے کہ کیا کوئی غلط کرپٹ آدمی تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا, جس کا نام کسی ایسے چیزوں میں ہے یا کنوکشن ہے یا بینک کرپٹ ہے یا آرٹیکل 62-63 پہ پورا نہیں اترتا یا اس کے اوپر کوئی ججمنٹ ہے. اگر آپ آر او کو یہ کام کرنے دیں گے تو میرے خیال میں ایکسٹرا آرڈینری میجرز نہیں چاہیے. اگر آپ آر او تک لوگوں کے الیکشن کمیشن میں نام داخل کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں گے اور آپ کسی ایک پارٹی کے آدمی کو اٹھانا شروع کر دیں گے اور وہ زیادہ تعداد میں اٹھا کے شروع ہو جائیں گے اور کچھ لوگ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہوں گے اور کچھ نیب میں پیش ہو رہے ہوں گے, تو یہ تاثر ہوگا کہ کسی ایک پارٹی کو دیوار پر ساتھ لگایا جا رہا ہے, جس سے میرے خیال میں ایجیٹیشن کی فضا بنے گی, کنفرنٹیشن کی فضا بنے گی. یہ دونوں تینوں پارٹیوں کو مل کے اس کا جو لایا عمل بنانا چاہیے اور ایک ایسا متفقہ چیز اگری کرنی چاہیے جو الیکشن کمیشن کو بھی امپاور کرے, جو کیئر ٹیکر ریجیم بھی ایسا لے کے آئے جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھے
جی,
اور جو یہ کام کرے, جو یہ الیکشن کروائیں اس میں یہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی میرے خیال میں یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ الیکشن کے کیئر ٹیکر کے 60 دنوں میں تو وہ ممکن نہیں ہو پائے گی, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جس کے لیے میرے خیال دونوں تینوں انسٹیٹیوشن سے لا ریفارم کی بات ہو رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے. آپ چھوٹی لیول کی عدالتوں کے مقدمات کو 6 مہینے میں بھگتائیں گے, 5 لاکھ کے مقدمات کو 2-3 پیشیوں میں ختم کریں گے, وہی ملک کی خدمت ہوگی. 18 لاکھ کی پینڈنسی جو ہے یہ چیلنج پیدا کر رہی ہے کہ عدلیہ بھی جو ہے اپنے جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں ایسا اہتمام کرے کہ جس سے لوگوں کی دادرسی ہو سکے. تو میرے خیال میں لوگوں کو پتا ہے کہ کیا چیلنجز کیا ہے, مل کے بیٹھ کے متفقہ لایا عمل بنانے کی ضرورت.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک, ہمارے ساتھ تھے, پاکستان میں تھے, اس وقت مصروف تھے, پھر بھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بیرسٹر ملک کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عاصم یوسفزئی, آپ یہ فرمائیے گا کہ انتخابات سے قبل عبوری حکومت کی تشکیل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کیا آپ کے خیال میں بروقت انتخابی عمل مکمل ہو سکے گا؟ پاکستان میں سیاسی سطح پر جو الجھاؤ نظر آتا ہے اس کے تناظر میں.
اگرچہ اس وقت بہت پریشر ہے پاکستان میں, جو الیکٹورل پروسیس ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے, لیکن میرے خیال میں اگر کوئی کوشش بھی کرے تو یہ جو انتخابی پروسیس ہے اس کو رکوانا اس وقت ممکن نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ انتخابات تو وقت پر ہی ہوں گے. اگرچہ اس وقت ایک ٹرم یوز کیا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ, تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا نہ ہو, اور ایک پارٹی کو یا دو پارٹیز کو جو ہے وہ ایک اس وقت ایک پریفرنس دی جا رہی ہے کسی اور کے اوپر. جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ کس ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, تو اس طرح کی اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو اس پہ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہوتے ہیں انتخابات کے, وہ پھر جو ہے ان کی آبزرویشنز پازیٹیو نہیں ہوتی ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوگا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ جو نتائج ہیں وہ اتنے کریڈیبل نہیں ہوں گے, اور اس سے پاکستان کو مزید جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے اس وقت جو سب سے بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کو کام کرنے دیا جائے, اور کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوگی پاکستان کے لیے, کیونکہ آلریڈی پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان پہ. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ابھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو اپنے ہی دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے جو ان کا کام ہے. جیسے کہ الیکشن میں آرمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, تو ان کا یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ صرف سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اسی طرح سے جو عدلیہ ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز اور اس طرح کے کام ان کے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کے کام کریں. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں, اور یہ ایک بہت کریٹیکل ٹائم ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ایک دو مہینے میں ہونے والی ہے, اور سارا انحصار اسی پہ ہے کہ ایک شفاف الیکشن ہو تاکہ اس کے بعد جو بھی حکومت بنے اس کی بات جو ہے وہ مانی جائے, تاکہ اس کی ایک کریڈیبلٹی ہو انٹرنیشنل سین پہ اور ریجنل سین پہ, کیونکہ ریجنل سین پہ بھی کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ایک ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہوگی تو جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اور اس پہ
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بین الاقوامی خبروں کی طرف جائیں گے, جس میں ہم چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے علاوہ شام اور یمن کی صورتحال کے بارے میں بھی بات کی جائے گی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں واشنگٹن سے, اور شمع جنیجو ہوں گی جو کہ ڈپلومسی کا شعبہ ان کا خاص شعبہ ہے مہارت کا, تو اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
ایک ضروری اعلان سن لیجیے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں. پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے. اس 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے. اعلان ختم ہوا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی طرف. اس سے پہلے نام اللہ صاحب لکی مروت سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی نام صاحب.
السلام علیکم میڈم.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام
میڈم. قومی احتساب ادارے نیب کے بارے میں نواز شریف کا جو بیان ہے، میرے خیال میں یہ جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ احتساب جو ہے یہ جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کی روح ہے، اور جس ملک کی سیاست میں احتساب نہ ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تھینک یو.
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. انعام اللہ لکی مروت سے تھے، اور اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں واشنگٹن سے. ڈاکٹر صاحب کا تعلق ورلڈ بینک سے بھی رہا اور بڑے اہم منصب کے ساتھ، اور اب مشرق وسطی انسٹیٹیوٹ جو ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن میں ان کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم اپنے باقی موضوعات پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ، وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ ہم بات کرتے ہیں، صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے خلاف تجارتی لڑائی نہیں لڑ رہا، جس سے پہلے چین نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی مصنوعات پر 50 ارب ڈالر مالیت کے محصولات عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اقدام چین کے مطابق امریکہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے جواب میں کیا جائے گا. ادھر وائٹ ہاؤس کے چیف اقتصادی مشیر کہتے ہیں کہ ابھی کوئی محصول لاگو تو ہوا نہیں، ابھی صرف یہ تجویز نہیں ہے. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ایک چین ری ایکشن کسی صورت جاری ہے کہ امریکہ اور چین پابندیاں لگاتے ہیں، پھر جوابی پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں؟ چین اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان کافی ایک اچھا جسے کہنا چاہیے ماحول بن گیا تھا، کیا باہمی مشاورت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی صورت نکلتی دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے، جب یہ تمام دنیا میں ہوتا ہے، ٹریڈ کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے رولس بنائے گئے ہیں جو کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپلائی کرتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کو کوئی مشکل ہوتی ہے کسی اور ملک کے ساتھ، تو وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رولس کے تحت وہ کمپلینٹ کرتا ہے، اور اس کمپلینٹ کی بیسس پر دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس حد تک سولوشنز کے حاصل کرنے کے لیے کیا ملکوں کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ انفورسبلٹی کا ایک رول بناتے ہیں، ایک طریقہ بناتے ہیں جس کی بیسس پر یہ آگے بڑھتا ہے. امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے جس نے ڈبلیو ٹی او بنانے میں بہت کام کیا اور اس کے رولز بنانے میں بہت کام کیا، اس لیے یہ ایک بہت اہم بات آ جاتی ہے کہ جب چین اور امریکہ کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے ڈبلیو ٹی او کے رولز کو استعمال نہیں کیا گیا، اس کی بجائے ڈائریکٹ قسم کے تھریٹس کیے گئے اور ڈائریکٹ ٹیرف ایسکلیشن کے متعلق کی بات کی گئی. نہ اس سے دو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ٹیرف نہ بھی لگایا جائے تو اس کی وجہ سے انسرٹنٹی بڑھ جاتی ہے، اور اس انسرٹنٹی کے نقصانات بہت ہوتے ہیں، ڈومیسٹک بھی ہوتے ہیں اور فورن بھی ہوتے ہیں. اگر ٹیرف لگا دیے جائیں تو پھر یاد رہے کہ اس کے بڑے قسم مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو ملک ٹیرف لگا رہا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ دنیا بہت انٹیگریٹ ہو چکی ہے، اور اب دیکھیں چین سے جو امپورٹس آتی ہیں ان میں چین کی کنٹریبیوشن جو ہے 30% ہے، باقی 70% باقی ملکوں کی طرف سے. اگر اس پہ آپ ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی ایکسپورٹ پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو کہ اگر ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو تیسرے ملک جو اس ریسٹرکشن کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھاتے وہ اپنی ایکسپورٹس اسی چیزوں میں بڑھا دیتے ہیں. فار ایگزامپل، جہاں تک تعلق ہے ٹیکنالوجی انٹینسو کموڈیٹی کا، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ہے، وہ ہوگا کیا کہ اگر آپ اس پر ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو وہ ملک جو کہ کوریا جیسے یا جاپان جیسے یا تائیوان وغیرہ اس ایشیا کے علاقے کے، ان کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گی کیونکہ ڈومیسٹکلی امریکہ میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، تو پھر وہ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں گے. اگر امریکہ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا تو پھر اس کو ان ملکوں کے خلاف بھی ریسٹرکشن لگانا ہوں گی، لیکن جیسے ہی آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رول کی وائلیشن ہوتی ہے اور گلوبل اکانومی میں بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کی بیسک وجہ یہ ہے کہ رولس کو فالو نہیں کیا جاتا. اگر رولس کو فالو کیا جاتا تو بڑی حد تک یہ پرابلمز سالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آتا.
اچھا ڈاکٹر، جی میرا بیچ میں یہی سوال تھا جس کی طرف کچھ آپ پہلے اشارہ کر بھی چکے ہیں کہ امریکہ میں جو روزمرہ کی متعدد مصنوعات ہیں وہ چینی ساخت ہیں، ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اگر یہی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں تو پھر اس کی فراہمی پر کتنا اثر پڑے گا، اور ان کی قیمتیں خرید عام شخص کے لیے کس حد تک بڑھے گی؟
دیکھیے میرے اپنے جو کیلکولیشن ہے اس کے بیس میں بتا سکتا ہوں, یہ بیک اپ دی انویلپ کیلکولیشن ہے, ڈیٹیل کیلکولیشن نہیں ہے, وہ تو آئی ایم شیور کہ امریکن گورنمنٹ کرے گی. جو میری اپنی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق اگر یہ $50 بلین کا ٹیکس جو امریکہ تھریٹن کر رہا تھا اگر لگا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈومیسٹک کاسٹ آف لیونگ جو ہے امریکہ میں وہ کوئی 0.5% بڑھ جائے گی جو بہت سگنیفیکینٹ ہے.
اچھا
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی امپورٹس آتی ہیں جو بہت زیادہ امپورٹس ہیں وہ ڈومیسٹک کموڈیٹیز میں شامل ہو جاتی ہیں, وہ ان پٹ بھی بنتی ہیں اور آؤٹ پٹ بھی بنتی ہیں, جس کی وجہ سے کاسٹ بڑھے گی اور وہ کاسٹ لوگوں کو ٹرانسفر ہوگی, جس کی وجہ سے کنزمپشن کاسٹ بڑھ جائے گی.
اچھا تو یہ ہوا, کیونکہ میرا یہ عام آدمی کے حساب سے یہی سوال تھا, باقی تو بڑی بڑی ملکوں کے بڑے اپنے اپنے تعلقات اور ان کی بڑے بڑے مذاکرات ہوتے ہیں, تو لیکن ایک عام زندگی پر اس کا کیسے اثر پڑتا ہے ہمارے سننے والوں نے سنا ہوگا. اب ہم بات کریں گے کچھ روس امریکہ تعلقات کے بارے میں اور مغربی ملکوں کے ساتھ روس کی جو سفارتی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے, اور روس نے برطانیہ کو اب خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے ایک شہری اور سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کے الزام ماسکو کے سر دھر کر اور بقول اس کے لفظوں میں آگ سے کھیل رہا ہے, جس پر اسے پچھتانا پڑے گا. اور یہ بات کب کہی؟ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران عالمی ادارے میں روس کے سفیر نے اپنے خطاب میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ کا الزام جھوٹ ہے, بے سر و پا ہے, اور ان کا ملک برطانوی شہری کو زہر دینے کے معاملے میں ملوث نہیں. اس سے پہلے اسی مسئلے کے اوپر برطانیہ کی ایما اور درخواست پر اس کے اتحادی امریکہ اور یورپی یونین کے کئی ملک بھی اپنے ہاں تعینات 100 سے زیادہ روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر چکے ہیں, جس پر روس نے سخت جواب اقدامات کی دھمکی بھی دی. روسی سفیر نے 30 منٹ تک خطاب کیا اور انہوں نے اپنے برطانوی دوستوں کو بتایا کہ انہیں پچھتانا پڑے گا. برطانیہ اور روس کے درمیان جاری اس حالیہ تنازع پر سلامتی کونسل کا یہ دوسرا اجلاس تھا جسے ماسکو کی دعوت پر طلب کیا گیا. تو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں شمع جنیجو جو آج کل یوگینڈا میں ہیں اس وقت, کہ ان کے ساتھ ہماری بات ہو, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈپلومیسی ان کا خاص شعبہ ہے, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر اقبال, امریکہ اور روس کے درمیان 2016 کے انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلات کے تناظر میں صورتحال تو پہلے ہی سے کشیدہ ہے, اب دوسرے ملکوں سے سفارتکاروں کو نکالنے کے عمل کے بعد, کیونکہ امریکہ نے بھی نکالے سفارتکار, روس نے بھی امریکہ کے سفارتکار نکال دیے ہیں, کیا صورتحال مزید پیچیدہ نہیں ہو جائے گی؟
یقیناً پیچیدہ تو ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو پالیسی ایکشنز لیے گئے ہیں ان کا اثر امریکی اتحادیوں پر کیسا ہوگا.
جی
یہ بہت اہم سی بات آ جاتی ہے, وہ اس لیے کہ جو فیصلے امریکہ نے کیے یا رشیا نے کیے جس کے تحت جو ڈپلومیٹس کو نکالا گیا, یاد رہے کہ جو رولز ہیں ان کے تحت یہ ڈپلومیٹس ریپلیس ہو جائیں گے.
جی
کیونکہ ان کے اوپر ریپلیس کرنے کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے, صرف انڈیویجول کے اوپر ریسٹرکشن ہے. حالانکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو جہاں تک یورپ کا تعلق ہے اس میں جو ڈپلومیٹس نکالے گئے ہیں وہ ریپلیس نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ اور رشیا کے درمیان کانفلکٹ ہے وہ رشیا اور یورپ کے کانفلکٹ کے درمیان ڈفرنٹ ہے, یہ دونوں ایک قسم کے کانفلکٹس نہیں ہیں. اس لیے جو یورپ ہے اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ایسی کنڈیشن میں اتحادیوں میں اور امریکہ میں کسی قسم کی خلش پیدا ہو سکتی ہے, اور اس خلش کو دور کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مشکل کی پرابلم کو حل کر اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اس کی وجہ نکالی جائے. کیا آیا یہ رشینز نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا؟ ابھی تک جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ رشین سیکیورٹی فورسز یا انٹیلیجنس فورسز میں شامل تھی, لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آیا اس کی بیسس پہ جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ فیصلے یونیفائڈ ہیں یا وہ فیصلے الائز کے درمیان کسی قسم کی ٹینشن یا مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے خیال سے کام لیا جائے. یقیناً رشیا کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں, جو سینکشنز لگائی گئی ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں, لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ان سینکشنز کو آپ کیسے ختم کریں گے, کیا آپ رشیا سے چاہتے ہیں جس کی بیسس پر ان سینکشنز کو ختم کیا جا سکتا.
جی شمع نے ہمیں جوائن کیا ہے. شمع, ابھی ہم بات کر رہے تھے اور میں نے کافی تفصیل سے بات کر لی, اور روس نے کے سفیر نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں, سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ برطانیہ آگ سے کھیل رہا ہے اور وہ پچھتائے گا. وہ 30 منٹ تک لمبا انہوں نے خطاب کیا. باہر طور اس سارا پس منظر بھی ہم نے بیان کیا کہ کیوں یہ ساری سفارتی ایک جھگڑا شروع ہوا ہے. ڈپلومیسی آپ کا خاص شعبہ ہے. برطانیہ, امریکہ, روس کے درمیان اس حالیہ سفارتی محاذرائی کے نتیجے آپ کے خیال میں کیا ہوں گے؟ آپ نے ڈاکٹر زبیر اقبال کو سنا. شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں, شمع آپ مجھے سن رہی ہیں؟ شمع ہمارے ساتھ پھر نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال, ایک اور اس زمن میں سوال تھا کہ صدر ٹرمپ کا مسٹر پوٹن کو وائٹ ہاؤس کی دعوت پر مبصرین کو کافی تحفظات ہیں اور اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے. آپ کے خیال میں ایسی کسی ممکنہ ملاقات سے یہ جو موجودہ کھچاؤ پیدا ہوا ہے, خاص طور پر سفارتکاروں کے تناظر میں, اس میں کسی طرح کی کمی ہو سکے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو؟
تمام اس قسم کی جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں, جو آلموسٹ سمٹ کی طرح ہو جاتی ہیں, ان میں کئی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ورنہ اس قسم کی ملاقات کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کی سمٹ پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے پریپریٹری کام بہت کرنا پڑتا ہے. دونوں طرف سے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یا آفیشلس ہوتے ہیں, ان کو مل کے بیٹھ کے بات کرنا ہوتا ہے, کمپرومائز کی پوزیشن سمجھی جاتی ہے, اور جو ایکشن لینا ہوتا ہے اس کے متعلق کمٹمنٹس لی جاتی ہیں, اس کے بعد ہی سمٹ ہوتی ہے, ورنہ سمٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس کا کوئی کام, اس کا بیسک مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں, جو کمپرومائز پیدا ہو چکے ہیں, ان کو ریٹیفائی کر دے. مجھے اس وقت ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی تک کوئی کلیئر کٹ امریکن اور رشین نیگوسیشن نہیں ہوئی جن کی بیسس پہ یہ امید رکھی جا سکے کہ کوئی فیصلے ہوں گے, اور ان فیصلوں کو ایک سمٹ جو ہے وہ ریٹیفائی کر دے گی.
چلیے اب بات کرتے ہیں, جب تک شمع نہیں آتی, شمع آئیں گی تو ان سے ضرور بات کریں گے کہ برطانیہ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا, اور یورپ, برطانیہ میں یورپ کے حلیفوں کے اوپر ان کا کیا اثر پڑے گا جو کہ روس کے ساتھ اس وقت سفارتی سطح پر مسائل چل رہے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں, کچھ دن پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کا اعادہ کیا تھا کہ امریکی افواج شام سے واپس بلا لی جائیں گی, اور اس ضمن میں دفاعی حکام نے زور دے کر اب کہا ہے کہ حکمت عملی یا امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیفٹیننٹ جنرل کینتھ مکینزی نے جمعرات کے روز پینٹاگون کے اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دراصل کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. مکینزی نے دولت اسلامیہ کے دہشت گرد گروپ کا نام داعش لیتے ہوئے مزید کہا کہ ہمیشہ سے ہی ہم یہ سوچتے آئے ہیں کہ جو ہی ہم شام میں داعش کے خلاف کام مکمل کریں گے, وہاں پھر اپنی موجودگی کی سطح میں کمی لائیں گے. لیکن ٹرمپ نے 2 بار ہفتے میں اس بات کا اشارہ دیا کہ شام سے امریکی افواج کے انخلا کا وقت قریب ہے. ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل جوزف ووٹیل, جو مشرق وسطی میں امریکی افواج کے سربراہ ہیں, انہوں نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ایک سماعت کے دوران کہا تھا کہ ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں داعش موجود ہے اور ہمیں اپنی کاروائیاں جاری رکھنی ہوں گی. یہ ایک مختصر سا پس منظر ہے. ڈاکٹر اقبال, شام میں امریکہ کا رول اب کس حد تک رہنے کی توقع کی جاری ہے, اور چونکہ داعش کے خلاف اتحاد کی قیادت بھی امریکہ کے پاس ہے, تو یہ اتحاد کس حد تک مؤثر ثابت ہوتا رہے گا؟
جہاں تک امریکہ اور ایلائز کا معاملہ ہے سیریا کے ساتھ, اس کے اوپر کئی بات ہوئے ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس علاقے میں ایک پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا, اور اس پاور ویکیوم کو فل کرنے کے لیے روس اور ایران نے ایک پیش قدمی کی تھی, اور اس کے ساتھ اب ترکی بھی شامل ہو گیا ہے. تو جہاں تک امریکن انٹرسٹ کا تعلق ہے, وہ بڑی حد تک ریسیڈ کر چکا ہے, وہ بڑی حد تک کمزور ہو چکا ہے. اب صرف بیسک مقصد جو سامنے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آئی ایس آئی یا داعش کو ختم کرے. جہاں تک داعش کا تعلق ہے, وہ ایک آئیڈیا تھا, وہ ایک آئیڈیا کے ساتھ ساتھ ایک سٹیٹ بن گئی تھی, لیکن اب سٹیٹ تو ختم ہو گئی, جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نان سٹیٹ اینیمی رہ گئے ہیں, وہ ایک نان سٹیٹ قسم کی فورس اور ملیشیا بن گئے ہیں, جو ایک بہت خطرناک قسم کا معاملہ ہوتا ہے. اگر امریکہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ وہاں تک, وہاں اس سیریا میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ وہ آئی ایس آئی ایس کو ختم نہیں کر دیتے, تو اس مقصد کا, ہیلو
جی جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سن رہی ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہی ہوں. میرا خیال ہے شمع کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ یوگینڈا میں اس وقت موجود ہیں تو ہماری لائن بار بار کٹ رہی ہے.
جی جی نا انڈرسٹینڈ, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
جی ڈاکٹر صاحب
اگر سیریا کے اندر مقصد صرف کہ آئی ایس آئی ایس کو ختم کرنا ہے تو پھر مشکلات اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس آپ کیسے کمنٹ دیں گے کہ آئی ایس آئی ایس کو ختم کر دیا گیا ہے, جب ایک اسٹیٹ تھی ختم کر دیا جائے تو آئی ایس آئی ایس کا جو فارمل رول وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک آئیڈیا تھا اور اس کی وجہ سے اب نان اسٹیٹ ملیشیا کھڑا ہو گیا ہے تو امریکی فورسز جو 2000 کے قریب وہاں پر ہیں ان کا رول کمزور ہو جاتا ہے, ان کا رول کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ چونکہ جو کرد فورسز تھیں جو کہ امریکہ کے ساتھ کلیبریٹ کرتی تھیں ان کی اپنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ترکی کی وجہ سے, تو ایسی کنڈیشن میں آپ مقصد اپنا جو امریکی مقصد ہے اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. تو یہ سب سے بڑی مشکل جو سامنے آ گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اپنا رول نہیں کر سکتے اس لیے آپ جو امریکی پوزیشن ہے یا امریکی جو رول ہے وہ بھی آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے سیریا میں. ایسی کنڈیشن میں کہاں پہنچیں گے کیسے کریں گے یہ کلیئر ضروری ہے.
اچھا اب شمع ہمارے ساتھ, شمع آپ سن رہی ہیں مجھے؟ اچھا جی شمع, کافی پچھلے کوئی تقریباً 20-15 منٹ سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے بات ہو, اب بہت ہی کم وقت ہمارے پروگرام کا رہ گیا لیکن وہ بات مجھے آپ ہی سے کرنی ہے. ڈپلومیسی آپ کا خاص شعبہ ہے, ہم بات کر رہے تھے برطانیہ کے اور روس کے درمیان جو ایک تنازعہ رائے چل رہی ہے اور ابھی جو روس کا بڑا سخت بیان آیا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ پچھتائے گا کیونکہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے, تو یہ جو حالیہ سفارتی محاذ آئی ہے اس کے نتائج آپ کے خیال میں کیا ہوں گے اور ایسی محاذرائی کو روکنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟
بے شک بہت خراب صورتحال ہے کیونکہ یہ کہ برطانیہ کو بے حد سفارتی کامیابی ملی ہے اس کیس میں جو کہ سیلسپری پوائزننگ اٹیک تھا, اور روس جو کہ اتنی کامیابیاں انہوں نے نیوکلیئر اپنے میزائل لانچ کیے اور بہت وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے پوتن جو اب چھوٹ منتخب ہوئے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد روس سفارتی طور پر بالکل تنہا کھڑا ہے. سن رہی تھی الیگزینڈر یاکوونکو کی پریس کانفرنس جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا تھا لیکن میں کیونکہ سفر کر رہی تھی تو نہیں جا سکی اس کانفرنس پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے ایک بڑی عجیب منطق یہ لی کہ جو 15 ملکوں نے تو او پی سی ڈبلیو میں روس کی سیدھی سیدھی مخالفت کر دی, 6 نے صرف ہاں کیا, روس کا جو موقف ہے اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ جو وہ روس نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ فیئر ہونی چاہیے اور اس میں صرف برطانیہ کا رول نہیں ہو. او پی سی ڈبلیو نے کہا کہ یہ چیز ہم برطانیہ کے رول کے بغیر نہیں, برطانیہ کے کانسنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو جو 15 کنٹریز نے آپٹینڈ کیا اس کو روس نے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. روس کبھی بھی اس پوزیشن پر نہیں آیا, اتنی دفاعی پوزیشن پر میں نے کبھی نہیں دیکھا پچھلے سالوں میں جب سے دیکھا کہ پوتن کا روس کے ساتھ.
اچھا تو آپ دیکھیں کہ تو اب شمع اس محاذرائی کو روکنے کی کوئی صورت
کافی دھکا لگ رہا ہے سفارتی محاذر, لیکن اب یہ کہ برطانیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس ٹینشن کو ایسکیلیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. آخر میں وہی بات کی جب آپ نے جس طرح تعارف میں کہا کہ ڈپلومیسی کی, ڈپلومیسی کا یہ ہے کہ ان کو بیٹھ کر یہ چیز کرنی ہوگی اور ایک فیئر ان کو کرانی چاہیے انویسٹیگیشن او پی سی ڈبلیو کے تحت کہ جس میں یہ پتا چلے کہ یہ جو نرو گیس اٹیک ہوا ہے اس میں کیا ہے. روس کا موقف یہ ہے کہ 1992 کو کوئی کیمیکل ویپن ہی نہیں بنایا, کس حد تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو ایک فیئر اور امپارشل انویسٹیگیشن سے ہی پتا چل سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو روس نے دھمکی دی ہے اس دھمکی کو میں نہیں سمجھتی کہ بائی پاس کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے دھمکی کے بعد برطانیہ کا بھی بڑا اسٹرانگ ری ایکشن آیا. انہوں نے کہا کہ روس کو اس انویسٹیگیشن میں شامل کرنا ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹر موریارٹی کو ہم کر رہے ہیں ساتھ کے, ان سے تفتیش کروائیں. تو میرے خیال میں اتنا زیادہ بھی آگے نہیں جانا چاہیے کہ واپسی کا کوئی دروازہ باقی نہ رہے. ڈپلومیسی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو एक दरवाजा खोलकर फिर बैठना चाहिए टेबल टॉप पर, कि वापस अगर आप टर्न लेते हैं या कुछ आप नरमी दिखाते हैं किसी बात पर, तो आपके पास चॉइस ऑफ ऑप्शंस हो। तो बर्तानिया जितना रिजिड इस मामले पर पॉलिसी इख्तियार करेगा तो उसके पास चॉइस ऑफ ऑप्शन नहीं होगी और वो चीज फिर ये है कि खराबी की तरफ ही जाएगी।
अच्छा, अब हम बात करते हैं, बिल्कुल जल्दी से करते हैं, तुर्की के बारे शाम के बारे में बात कर रहे थे हम। डॉक्टर साहब, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सदर हसन रूहानी और तुर्क महामंसब उनके रजब तैयब अर्दवान की दावत पर वो मंगल को अंकरा पहुंचे और तीनों सदूर ने बुध के रोज अंकरा में मुलाकात की, जिसमें शाम की सूरत हाल जेरे गौर आई। अब ये इनके इजलास को सिफारती हल्के और ज़राए ब्लाक काफ़ी अहमियत भी दे रहे हैं। अब यूं लेकिन बात यह है कि रूस और ईरान शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के दो अहम तरीन गैर इत्तेहादी मुल्क हैं, जिनकी अस्करी मदद शाम में 7 साल से जारी खाना जंगी के बावजूद असद हुकूमत के बरसरे इक्तदार रहने का बुनियादी सबब भी है। दूसरी तरफ तुर्की जो है वो सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले बागियों की हिमायत और मदद करता आया है, जिनके खिलाफ कार्रवाईयों में शामी फौज को ईरानी, मलेशियाई और रूसी की फजाई मदद भी हासिल रही। अब ये इख्तलाफात और मुतहारिफ फरीकों के साथ अपने इत्तेहाद की वजह से ये वाज़े नहीं कि ये तीनों मुल्क शाम की सूरतेहाल बेहतर बनाने के लिए किस तरह और किन अमूर पर एक दूसरे से ताबुन करेंगे, किस तरह से ये सूरतेहाल आगे जाएगी।
देखिए, सकत सीरिया में तो बड़ी अहम फोर्स है, एक तो वो है कि वो गवर्नमेंट की, क्योंकि याद रहे कि गवर्नमेंट ने सिविल वॉर जीत ली है और हमको ये मानना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जहां तक असाद गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो अब प्रिजर्व हो गई है, वो सिक्योर हो गई। दूसरी बात यह आ जाती है कि और तीसरी फोर्सेस कौन सी हैं जो कि वहां पर कोई इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो तीसरी फोर्स में कोई नजर नहीं आती। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने तो कह दिया है कि सिर्फ दाइश के लिए करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना। जहां तक दूसरे अरब ममालिक हैं, उनमें से कोई मुल्क कोलैबोरेट या कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन ये तीन मुल्क रह जाते हैं जो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को डिटर्मिन करेंगे और किस हद तक वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद असाद गवर्नमेंट के साथ कोशिश करेंगे कि ऐसी असाद और सीरिया की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ कंडीशंस मान ली जाएं। ऐसी कंडीशन में यही तीन मुल्क रह जाते हैं जो कुछ कर सकते हैं या कुछ करने के काबिल हैं, और बाकी कोई मुल्क इस वक्त इस मुकाम पे नहीं कि या तो रिसोर्सेज लगा सके और या अपनी कमिटमेंट दे सके।
अच्छा शमा, आखिरी सवाल आपसे, बड़ा क्विक कमेंट करिएगा कि एक ऐसे वक्त पर जब अमेरिका की क्यादत में मगरबी मुल्कों का इत्तेहाद भी शाम में क्याम अमन की कोशिशों में शामिल है, रूस के साथ हालिया महाजराई के नतीजे में शाम में इत्तेहाद के रोल की सूरत क्या होगी।
मेरे ख्याल में हर उनके लेयर्स ऑफ डिप्लोमेसी और लेयर्स ऑफ पॉलिसीज होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इस तरह तो नहीं करना चाहिए कि अगर रूस एक वजह से एलियनेटेड हो रहा है तो उसको सीरिया के मामले पर भी करे, क्योंकि यहाँ पर वो गलती करेंगे, क्योंकि हम इस बात से हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि रूस का जो सीरिया पर होल्ड रहा है सालों में, वो उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम कोई भी ममालिक जो है वो बाईपास करते हैं इस हकीकत को, और इससे यह है कि सालिसबरी डिप्लोमेसी को अपहेल्ड करते हैं और उसकी वजह से रूस पिनलाइज होता है दूसरी सीरिया पर भी, तो फिर उसका खत्ते पर सबसे ज्यादा शाम को ही उसका नुकसान होगा। वो फिर हम देखेंगे कि वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद हुई है वहां पर गोता में ऑपरेशन और सीज फायर जो अभी
शमा जुनेजो का लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। शमा जुनेजो हमारे साथ बात कर रही थी शाम की सूरत हाल के बारे में, यूरोप और यूरोपी इत्तेहादियों की जो अमेरिका के इत्तेहाद की क्यादत में काम कर रहे हैं वहां पर शाम में उनका रोल क्या रहेगा, इस बारे में वो बात कर रही थी। डॉक्टर जुबैर इकबाल यहां वाशिंगटन से हमारे साथ थे और शमा जुनेजो हमारा साथ दे रही थी। अब प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हुआ चाहता है। आज हमने जिन मौजूदात पर बात की, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बहस और मुबाहसा पसंद आया होगा। मेरे साथ प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल थे, انجینئر تھے آڈریس ریگس. بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ پروگرام سنیں گے چارٹ بسٹرز جو آپ کے لیے سعدیہ اسد پیش کرتی ہیں. آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں ضرور رہیے. ہمیں ان پروگراموں کے بارے میں لکھ کر بھیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. اب اجازت, میری آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.